أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، جس میں ہم سورہ فجر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ فجر کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی اور اس سورہ کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا. آج آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مختلف آیات کے حوالے سے مفصل تعارف پیش کیا جائے گا، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. لیکن چلتے ہیں پہلے اس سورہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين.
بے نام خدائے رحمان و رحیم، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا. پس آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے. اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے. ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہیں مسکین کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، سورہ فجر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ. اس میں سورہ فجر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. چلتے ہیں ان کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم سورہ فجر کی آیات کے حوالے سے اور ان کا تعارف پیش کیا جائے گا، مفصل انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پیام رحمان میں، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ یہاں سے کہ سورہ فجر کے حوالے سے جو ہماری ایک اجمالی گفتگو ہوئی تھی اور ایک مختصر سا تعارف ہوا تھا پورے سورہ کا، اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں جو آخری سوال تھا ہمارا، اسی سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار نے قسم کھائی ہے اس سورہ کے اندر، سب سے پہلے تو والفجر، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فجر سے مراد یہاں پہ اور ولیال عشر جو دس راتیں ہیں ان سے مراد ذلحج کی دس راتیں ہیں، یا بعض نے حتیٰ کہ ماہ محرم الحرام کی دس راتوں کو بھی بطور تفسیر جو ہے وہ بیان کیا ہے اس کو. تیسری جو آیت ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اور وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ، تو یہاں پہ وَالشَّفْع میں جو شفع ہے اور وطر ہے اس سے کیا مراد ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین،
اللہم صل علی،
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ابتدائی گفتگو میں محترم ناظرین کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ سورہ مبارک فجر، یہ اپنی پہلی آیت کے اعتبار سے اس کا نام فجر رکھا گیا، اور آخری آیت کے اعتبار سے اس کا نام سورۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھا گیا ہے. اور خداوند متعال نے اس کو قسم سے شروع کیا، پانچ قسمیں خداوند متعال نے اس میں شروع میں کھائیں. والفجر ولیال عشر، لیال عشر سے کہا تھا کہ فجر کا معنی لیال عشر کو دیکھ کے کرنا پڑے گا. بعض روایت کے اعتبار سے اگر لیال عشر سے مراد وہی ذلحج ہے تو ذلحج کی جو پہلی صبح ہے، جس صبح سے ذلحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے،
آغاز ہوتا ہے،
فجر سے مراد وہ صبح ہے. اور اگر لیال عشر سے مراد محرم کے دس دن ہیں جس سے سال شروع ہو رہا ہے، تو پھر وہی والفجر سے مراد ابتدا ہوگی جس دن سے پہلا سال شروع ہوتا ہے صبح سے،
اور ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے.
اس کے بعد دو لفظ خداوند متعال نے رکھے ہیں یہاں پہ، والشفع والوتر. شفع عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ کسی ایک اور چیز کے ہونے کو، کہتے ہیں فلاں صاحب کو میں نے اپنا شفیع بنایا، یعنی کیا شفیع بنانا، یعنی اس کو اپنے ساتھ پیش کرنا. ہمیشہ شفاعت میں دو لوگ ہونا چاہیے، ایک شفاعت کرنے والا، ایک وہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے، تو ہمیشہ دو کے اوپر شفاعت دلالت کرتا ہے. وتر کہتے ہیں اکیلے کو، طاق کو، فرد کو. تو خداوند متعال یہاں پہ زوج کی قسم کھا رہا ہے اور فرد کی، طاق کی بھی قسم کھا رہا ہے اور زوج کی بھی قسم کھا رہا ہے،
جفت کی
بھی قسم کھا رہا ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ تقریباً اس آیت کے ذیل میں چار یا پانچ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. خوب، پہلے میں چاروں پانچوں کی جو ترجمانی ہے وہ پیش کرتا ہوں محترم ناظرین کے سامنے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی زیادہ مناسب ہیں.
جی، بسم اللہ.
تفسیر علی ابن ابراہیم ہے ہمارے پاس، علی ابراہیم قمی
کے نام،
آپ نے جو تفسیر لکھی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ شف سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وط سے مراد مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اسی تفسیر میں ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ ہے کہ نہیں، شف سے مراد مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیق کبرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور وط سے مراد رسول خدا سلام اللہ علیہ ہیں. تو یہ دو تفسیریں بعض لوگوں نے
یہ تفسیر علی ابراہیم قمی
نے آ کے تفسیر کیا. امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایت ہے، اور ابن عباس نے بھی اس کی ترجمانی آگے کی ہے، وہ یہ ہے کہ شفع سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہیں، دو رکعتی ہوتی ہیں یا چار رکعت ہوتی ہیں.
صحیح.
اور وتر سے مراد جو ہے وہ نمازیں ہیں کہ جو ایک رکعت ہوتی ہے یا تین رکعت ہے، کیونکہ فرد ہوتی ہے.
یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مخصوص نمازیں
ہیں؟ ہاں نہیں، بعض یہاں پہ مخصوص کیا ہے،
دو دو رکعت کی جو نماز،
بعض مفسرین نے مخصوص کیا ہے کہ بھئی نماز شب میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں آٹھ رکعت میں نیت کی جاتی ہے نماز شب کی،
جی،
اس کے بعد دو رکعت میں نیت کی جاتی ہے شف کی، اور ایک رکعت میں نماز نیت کی جاتی ہے وتر کی. البتہ دیکھیں،
جس کو ہمارے وتر کہا جاتا ہے،
جو وتر کہا جاتا ہے، لفظ صحیح جو ہے وہ وتر ہے. 100% نہیں کہا جا سکتا کہ اس نماز کا رابطہ اسی آیات سے ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر شف سے مراد وہ معنی لغوی ہو، کیونکہ قرآن کی آیات کی ترجمانی میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے ڈکشنری میں، بھائی اس لفظ کا یہ معنی ہے، لیکن جب اس کی تعویل
شف جو ہے وہ دو چیزوں پہ جو ایک ساتھ ہوں
جی جفت
اس پہ دلالت کرتا،
اس پہ دلالت کرتا ہے۔ اب یہ دو گلاس یہاں پہ رکھے ہیں یہ بھی شف ہیں، دو کتابیں یہاں پر اگر موجود ہیں تو وہ بھی شف ہیں، دو لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی شف،
دو رکعت نماز بھی شف،
دو رکعت نماز بھی شف ہے کیونکہ دو ہے۔ اب یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کا مصداق کیا ہے، یہاں پر
آیا اس سے مراد وہی نماز شب کی دو دو رکعت
جی دو دو رکعت ہے، یا مثلا نماز شب سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یا مولا کائنات اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، یا ابن عباس کی جو روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ شب سے مراد تمام انسان ہیں، کیونکہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلقنا کو مزواجا، ہم نے تمہیں زوج خلق کیا ہے، تو شب وہی زوج کے معنی میں ہے، اور وتر سے مراد خداوند متعال ہے کیونکہ وہ اکیلا لیسا کمثلہ شے۔ تو یہاں پر ابن عباس نے دو روایتوں سے آ کے اس شف اور وتر کی تفسیر پیش کی ہے۔ تو اب کیونکہ ابن عباس شاگرد ہیں مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو عین ممکن ہے کہ اس کو حضرت سے آ کے آپ نے روایت کیا ہو۔ بہرحال لیکن اگر غور کیا جائے تو شاید مناسب ترین تفسیر جو ہے وہ یہی ہے کہ شف سے مراد وہ دو رکعت نماز اور وتر سے مراد وہ ایک رکعت نماز ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ خداوند متعال ابتدائی سورہ میں فجر کی قسم کھا رہا ہے،
فجر اور دس راتوں کا ذکر،
دس راتوں کا ذکر ہو رہا ہے الفجر،
کہ ان دو آیات کا تعلق تمام انسانوں سے، یا ہم اس طرح اگر تیسری آیت کی تفسیر کریں کہ اس سے مراد تمام انسان
جی
ہیں
جی
تو
جی
وہ رابطہ
نہیں ملتا، لیکن اگر شف اور وتر کا رابطہ کے جوڑ دیا جائے نماز سے، تو جب رات کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہاں پر وہ نماز شب
وتر اور شب
جی، کیونکہ وہ دیکھیں وہ تینوں رکعت ان کا رابطہ فوراً نماز صبح سے ہوتا ہے، یعنی جب وہ تین رکعت ختم ہوتی ہے تو اسی کے بعد جو ہے وہ نماز
صبح
شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ، اور اس کے بعد والی آیت بھی، کیونکہ دیکھیں ما قبل اور ما بعد دونوں، پھر کیا ہے
واللیل
اذا یسر، یعنی جب نماز شف اور نماز وتر پڑھ لیا آپ نے اور ختم ہو گئی، تو واللیل اذا یسر، اب قسم اس رات کی جو ختم ہو گئی جو چلی گئی، تو پہلے خداوند متعال نے اس انتہائی شے کو ذکر کیا جو سب سے بعد میں آنے والی ہے، وہ ہے فجر، پھر اس کے مقدمات کو لا کے ذکر کیا ہے کہ یہ فجر کی ابتدا کب ہوگی، دس عدد راتوں کے بعد، اس دس عدد رات کا آخری حصہ کیا ہے، نماز شف ہے، نماز وتر ہے، اور جب یہ رات چلی جائے گی تب فجر نمودار ہوگا۔ اب اگر انسان اس کے اوپر ایک غور کرے کہ خداوند متعال کیوں قسم کر رہا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو نا امید ہو چکے تھے کہ اب خداوند متعال کی ملاقات سے وہ دور ہوتے جا رہے تھے، خداوند متعال نے ان کو آ کے امید دلائی، اسی طریقے سے نماز شف اور نماز وتر میں بھی ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیس راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، یا تیس راتوں کے لیے گئے تھے لیکن ان تیس راتوں میں دس راتوں کا اضافہ کر دیا گیا۔
اب کتنی امید جناب موسیٰ کی بڑھ گئی کہ خدا میرا کتنا مجھے چاہتا ہے کہ بھائی دس دن تیس دن کی مجھے مہلت دی تھی،
کہ حضرت موسیٰ کے معشوق نے، معشوق حقیقی یعنی جی اللہ کی ذات نے، دس دن اور دے دی،
دس دن
جس طرح آپ نے مثال دی تھی کہ وہ اگر کوئی دس منٹ کا ٹائم دے ملاقات کا،
اب بڑھا دیا جائے
پانچ منٹ اور بڑھا دے تو انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔
امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رکعتان فی جوف اللیل احب الی من جمیع ما فی الارض،
اللہ سبحان اللہ،
دو رکعت نماز رات میں، جوف اللیل یعنی اس کا حقیقی معنی یہ کہ رات کے اندر، اور رات کے اندر یعنی کیا، یعنی رات کے اس حصے میں جب پوری کائنات کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج کل لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں، جتنا بھی دیر سے سوتے ہوں نماز فجر سے جو پہلے کا وقت ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اکثریت سو رہی ہوتی ہے،
بالکل ایسا ہے،
جب انسان جاگتا ہے دو بج گیا، تین بج گیا، تھک کے پھر آخر کار وہ فرض کی نماز صبح کا ٹائم پانچ بجے، چار بجے تک کہ وہ سو جاتا ہے، لیکن خداوند متعلق صرف متوجہ کرانا چاہتا ہے۔
اور شاید کسی روایت میں غالباً میں نے دیکھا ہے قبلہ آپ کی بات کی اسی تائید میں کہ نماز فجر سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جہاں مریض کو جو ہے وہ سکون اور آرام مل جاتا ہے،
جی سکون اور آرام مل جاتا ہے،
یہ وہ ٹائم ہے،
کیونکہ یہ ایک خاص وقت ہے، خداوند متعال اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ دیکھو پوری کائنات سو رہی ہے، بھائی کیسے پتہ چلے گا، مثلا فرض کیجئے جب میں ہم کسی کی بہت خاص اہمیت کے قائل ہوتے ہیں اور ہمیں بہت کوئی خاص کام ہوتا ہے، ہم اس کو چھوڑ کے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس سے آ کے، جناب میں اپنا فلاں کام چھوڑ کے آیا ہوں.
اپنے سارے کام کا چھوڑ کے
کیوں؟ خصوصاً اس کام کا نام لیتے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ ہم اس کی کتنی اہمیت کے قائل ہیں. پورے دن انسان نے محنت کی ہے, تھکا ہے, رات آئی, اب سویا, بستر پہ گیا ہے, لیکن اب خداوند متعال کی محبت میں آ کے وہ اٹھتا ہے. ایک قصہ یہاں پہ میں نقل کروں تاکہ اس بات کی اہمیت روشن ہو جائے.
جی,
معروف فیلسوف اور دانشمند بو علی سینا کا نام آپ لوگ نے سنا ہی ہوگا, ناظرین محترم بھی جانتے ہیں. ابن سینا مشہور معروف شخصیت ہے. ابن سینا کے شاگرد نے کہا کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں, اتنے پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ دعوی نبوت کر دیں تو میں تو تائید کر دوں گا, باقی لوگ بھی تائید کر دیں گے, بہت اچھی بات ہوگی,
بہت سے پیروکار پیدا
ہو جائیں گے. بہت سے پیروکار جو آج کل ماشاء اللہ ہوتا ہی رہتا ہے. بو علی سینا نے جواب نہیں دیا, کہا ٹھیک ہے دیکھوں میں اس پہ غور کروں گا. کافی وقت گزر گیا, سردیوں کا زمانہ آیا. ایک دن ایک دم ٹھنڈک میں, ایک دم نماز صبح سے تھوڑا سا پہلے, بو علی سینا اٹھے اور اپنے شاگرد کو اٹھایا, کہا ایک کام کرو, گھر میں پانی ختم ہو گیا, مجھے اس وقت پیاس لگ رہی ہے, باہر سے جا کے ذرا سا پانی لے آؤ ایک گلاس میرے لیے. شاگرد نے آناکانی شروع کر دی, ارے استاد ذرا سی پیاس لگی ہے, تھوڑی دیر رک جائیے, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ, ابھی بہت ٹھنڈک ہے,
جاڑوں کا موسم ہے,
جاڑے کا موسم ہے, پیاس برداشت کی جا سکتی ہے, بہانے لانے کا. بو علی سینا نے کچھ نہیں کہا. کچھ منٹ کے بعد اللہ اکبر مؤذن کی آواز آئی. کہا اب بو علی سینا اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے, کہا دیکھو تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں دین نبوت کروں, تم میرے ساتھ رہ رہے ہو, میرا کتنا حق ہے تمہارے اوپر, تمہیں میں نے پڑھایا ہے, لکھایا ہے اور تمہاری ہدایت میں نے کی ہے, اس کے باوجود ایک گلاس جب میں نے پانی کا مانگا تو تم اپنے اس بستر, گرم بستر کو چھوڑ کے لانے کو تیار نہیں ہوئے,
اور بہانے بازی کرنے,
بہانے بازی کرنے. لیکن وہ مؤذن جو اس وقت اپنے بستر کو چھوڑ کے آ کے اذان دے رہا ہے, وہ خداوند متعال کی محبت رکھتا ہے. اصل خداوند متعال اور اس کی نبوت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اتنی محبت ہو خدا کے لیے.
کیا کہیں, سبحان اللہ.
اگر میں ایسی محبت لوگوں کے دل میں ایجاد کر سکتا ہوتا تو تم کہتے بھی نہ میں ایسا انسان ہوں, نہ میں ایسی محبت آ کے پیش کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ محبت الہی محبت ہوتی ہے. جب الہی محبت انسان کے قلب کے اندر آ جاتی پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تھکا ہوا ہے, پوری رات اس نے کوئی کام کیا ہے,
سردی کا موسم ہے,
گرمی کا موسم ہے, مچھر کاٹ رہے ہیں, کیا مشکل ہے. نہیں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. یہاں پر خداوند متعال میرا معشوق حقیقی جس نے ہر چیز مجھے عطا کی ہے وہ مجھے بلا رہا ہے.
اچھا قبلہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولا متقیان کا جو ایک خطبہ ہے اوصاف متقین کے حوالے سے, یہ خطبہ حمام جو کہا جاتا ہے, اس میں متقین کی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے, اور ہم نے آپ کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں گفتگو کی تھی اس حوالے سے, تو وہاں پہ ہم نے آپ نے فرمایا تھا کہ مولا نے فرمایا ہے کہ متقین کی صفات یہ ہے کہ وہ نظم و ضبط والے ہوتے ہیں. تو ایک مومن جو اس طرح کا انسان ہے تو وہ اپنے زندگی کے معمولات کو جو ہے ایک شیڈول کے ساتھ جو ہے وہ چلاتا ہے, اسے اٹھنا کب ہے صبح, دن بھر کے کام کاج, کہ تھکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے وہ نماز صبح کے لیے.
اگر اس کام کی اہمیت ہے, اگر اس کام کی اہمیت ہے تو آدمی کیا کرے گا. انسان صبح سے جب اٹھے گا تو ابھی سے وہ طے کر کے چلے گا کہ مجھے رات میں اگر اٹھنا ہے تو مجھے کتنا کام کرنا ہے, کئے بجے سونا ہے, کئے بجے جاگنا ہے, تمام چیز کی پلاننگ کے ساتھ وہ آگے چلے گا.
قبلہ اگر ایسے آگے بڑھ جائے. جی قبلہ, اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں آپ کی خدمت میں ہم گفتگو پیش کر رہے ہیں سورہ فجر کے تعارف کے حوالے سے, اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے, یقیناً آپ بھی استفادہ کر رہے ہوں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب, انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے, اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا, لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا. اے نفس مطمئنہ, اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو, پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ کسی کو امتحان میں ڈالنے کے لیے اسے عزت دیتا ہے تو نادان اسے امتحان و آزمائش خیال کرنے کی جگہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں اللہ کا چہیتا بن گیا ہوں، اس لیے مجھے اپنی عنایتوں سے نوازا ہے۔ اس طرح وہ غرور میں آ کر سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر امتحان کا تصور کرتا تو اس نعمت سے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا۔ جبکہ آزمائش کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر روزی تنگ کر کے دیکھا جاتا ہے، یہ صبر کرتا اور اللہ کے فیصلے پر راضی اور شاکر رہتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے نظر انداز کیا ہے۔ ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ فقر اور تمنگری دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ نہ دولت قرب الہی کی علامت ہے، نہ تنگ دستی اللہ سے دوری کی علامت ہے۔ یتیم کو سب سے پہلے مہر و محبت کی ضرورت ہے۔ باپ کا سایہ اٹھنے کے بعد اس کی شخصیت میں جو احساس محرومیت آ گیا ہے اسے پر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص یتیم کے سر پر مہربانی کا ہاتھ پھیرے تو قیامت کے دن ہر بال کے مقابلے میں ایک نور عنایت فرمائے گا۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں نور کی جگہ حسنہ کا ذکر ہے۔ نفس مطمئنہ کی اس آیت کے بارے میں روایت کے مطابق ہر مومن کو احتضار کی حالت میں پنجتن پاک علیہ السلام نظر آئیں گے اور یہی ندا آئے گی، میرے بندو محمد و اہل بیت محمد کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت اس کے لیے موت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہ ہوگی۔ تاہم اس آیت کا صریح ترین مصداق سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے۔ فالشهداء والنعمال خالصة من فيض علم وتحرير وتقرير
ناظرین، پیام رحمان کے ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو ہماری جاری و ساری ہے مولانا علی عباس خان صاحب کے ساتھ۔ قبلہ وشفعی والوتر کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور کافی حد تک جو ہے وہ بات واضح ہو گئی، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آیت نمبر 15 اور 16 کے حوالے سے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ یہ جو دو آیات ہیں، لہن کے اعتبار سے انداز اور آہنگ جو ہے ان کا یہ بھی بڑا خوبصورت ہے
جی،
اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے پروردگار عالم؟ نعمت کا ذکر ہے کہ جب بندے کو بہت نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے میری عزت کی ہے، مجھے شرف بخشا ہے،
تو پھر آ کے انکار یعنی اعتراض کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک عجیب خداوند متعال نے ایک لہن اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے دو ورڈ یہاں پہ استعمال کیے ہیں خداوند متعال نے۔ اگر آیت میرے سامنے ہوتا کہ میں آپ کو بیان کروں،
فعمل انسان اذا ما ابتلاه ربه،
15 اور 16،
جی جی 15 اور 16،
دیکھیے وَأَمَّا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پھر بعد والی آیت کو دیکھیں وَأَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، دونوں میں لفظ ابتلا کا استعمال کیا ہے، لیکن
آزمائش اور ابتلا کے معنی،
لیکن ایک میں جو ہے وہ نعمت کا ذکر ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ نقمت کا ذکر ہے کہ خداوند متعال، یعنی ایک میں نعمت
روزی کو تنگ کر
دینے کی بات ہو رہی ہے، ایک سے نعمت کی لینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، اور بہت ہی ان آیات میں سے ہے کہ شاید انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہو کہ جس ٹائم اس کو اس آیت کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ دیکھیں دو صورتیں ہیں، یا انسان نعمت کے ساتھ ہے
آسائش اور آرام،
یا نعمت اس سے لے لی گئی ہے۔ بھائی دو ہی صورتیں، کوئی تیسری صورت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ تو لہٰذا یا وہ سورہ مبارک فجر کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے وہ زندگی کر رہا ہے، یا وہ آیت نمبر 16 کے حوالے سے زندگی کر رہا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر لمحہ ان کا محتاج ہے۔
قبلہ اس میں البتہ یہ چیز نسبی ہو سکتی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص میرے پاس کافی کچھ ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ میں ابھی بہت مشکلات ہوں میرے ساتھ،
بنسبت دوسری چیزوں کے،
اس کے لیے کوئی خاص معیار تو نہیں؟
نہیں، کوئی خاص معیار نہیں
ہے۔ اور ممکن ہے ایک فقیر انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا بہت کم ہو لیکن وہ قانع ہو۔
ہاں ہاں بالکل، البتہ ممکن ہے ایک چیز نہ ہو، ایک چیز ہو جس چیز کے جو نعمت اس کے پاس ہے اس کے اعتبار سے پہلے آئے تھے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس کے اعتبار سے دوسری آیت ہے. یعنی اسی لیے میں نے اشارہ کیا کہ کوئی بھی لمحہ آپ زندگی میں ایسا نہیں پا پائیں گے کہ جس میں ان دونوں آیتوں سے ہم بے نیاز ہوں. یعنی دو آیتیں ایسی کہ ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اب کیا کہہ رہے خداوند متعال؟ کہہ رہے دیکھو، یا تو ہم نے تمہیں نعمت دی ہے یا ہم نے نعمت تم سے لے لی ہے. دونوں صورتوں میں ہم تمہیں ابتلا اور امتحان اور آزمائش سے گزار رہے ہیں. یعنی وہ انسان جس کو خدا نے نعمت دی ہے، یہ نہ سمجھے کہ خداوند متعال اس کو کیوں کی بہت چاہتا ہے لہٰذا نعمت دے دی ہے. نہیں، عین ممکن ہے کہ یہ نعمت اس کے لیے امتحان ہو. ہم تمہیں نعمت دے کے دیکھنا چاہ رہے تم کرتے کیا ہو.
یعنی اس کے بالکل الٹ بھی ممکن ہے.
ہاں، اب
کہ اگر مجھ سے کچھ چیزیں چھین لی ہیں،
ہاں،
تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے نہیں
اللہ چاہتا.
مجھے چاہتا ہے تب مجھ سے چھینا ہو.
ہاں،
چونکہ وہ چیزیں جو مجھے دیتا
وہ دیتا تو پریشانی ہو جاتی. اب دیکھیں، یہی پوائنٹ ہمیں تربیت کے اندر اس کا خیال رکھنا ہے. یعنی ہم آ کے کوئی یہ قاعدہ نہیں دے سکتے کہ مثلاً 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے. روایات میں آئے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے اس سے کہو، اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر شدت سے اس سے کہو کہ وہ نماز پڑھے سختی کے ساتھ. تو اب یہاں پر آپ کوئی قانون نہیں دے سکتے کہ کب آپ کو ٹافی دے کے بچے کو کام کروانا ہے، اس سے لینا ہے، کب اس کو ڈرا کے. یہ یہاں پر ماں باپ کی تربیت کا انداز کام آتا ہے کہ دیکھیں کہاں پہ کیا کرنا ہے. کہ جس طرح سے خداوند متعال انسان کو کمال تک پہنچانا چاہ رہے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ اگر ان سے نعمت لے لی جائے تو وہ کافر ہو جائیں گے. تو نعمت دے کے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر نعمت دے دی جائے تو وہ خدا کو بھول جائیں گے. تو خداوند متعال ان سے نعمت لے کے ان کا امتحان لیتا ہے. یعنی یہ بہت بڑا خدا کا کرم ہے. اور اس کے بعد خداوند متعال یہاں پہ ایک لفظ لا کے اس نے رکھا انسان. یہاں پہ مفسرین تھوڑا سا آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نظر کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ، آیت کے لاسٹ میں آیا ہے فیقولو، تو کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ وہی انسان نا، کہ جس کو خداوند متعال نے یا نعمت دی ہے یا نعمت اس سے لی ہے. اگر نعمت دی ہے تو وہ انسان کہہ رہا ہے فیقولو ربی اکرمنی، میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، مجھے نعمت دی. لیکن مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ یہاں پر یہ کہ ایک تضاد نظر آ رہا ہے آیت کے اندر ظاہری طور کے اوپر. اس سے پہلے کی جو آیات ہیں وہ ہے فرعون کے بارے میں اور گزشتہ اقوام کے بارے میں، عذاب کے بارے میں، ہے نا. اس سے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو لفظ انسان خدا نے استعمال کیا ہے، ایک موحد انسان نہیں ہے بلکہ وہ انسان ہے کہ جو بت پرستی کر رہا ہے. لیکن سوال، یہ بت پرست انسان جو ظاہر آیات سے ہمیں نظر لگ رہا ہے، یہ کیسے آ کے کہہ سکتا ہے کہ ربی اکرمن، میرے پروردگار نے میرا احترام کیا؟ میرے رب نے، وہ تو رب کو نہیں مانتا ہے. ہاں، دوسری طرف سے جب آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں فربی اہانن، تو یہاں پہ بھی دوبارہ مشکل ہے. بھائی، جو پروردگار کو رب کو مان ہی نہیں رہا ہے رب کے عنوان سے، نہ وہ یہ کہے گا میرے رب نے، مشرک اور کافر. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ تفسیر المیزان میں بہت پیارے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں خداوند متعال یہاں پر انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہ دیکھو، اگر انسان ہے، وہ اگر اپنی فطرت کی طرف مراجعہ کرے اور نعمتوں کو دیکھے، تو اس کی فطرت یہی آواز دیتی ہے کہ میرے پروردگار نے، میرے خدا نے میرا اکرام کیا ہے.
یعنی میرا رب مجھ سے راضی ہے،
میرا رب
اور میں اللہ کا کوئی محبوب اور چہیتا بندہ ہوں.
تو وہ متوجہ ہوتا ہے اپنے رب کی طرف، لیکن یہ اس کی کمیاں، یہ اس کے گناہ، یہ اس کا توجہ نہ کرنا،
اس کا عقیدہ جو اس نے بنا لیا،
ہاں، یہ سب چیزیں سبب ہوتی ہیں کہ وہ اس الہی فطرت کے اوپر آ کے پردہ ڈال دیں. اب وہ آ کے ایک دوسری بات کو کہنے لگتا ہے. نہیں تو اگر اس کی فطرت کو دیکھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میرے پروردگار نے میرا اکرام کیا، میرے پروردگار نے میری احانت کی، لے کر یہ میری نعمتیں. لیکن عین ممکن ہے کہ احانت نہ ہو بلکہ نعمت لے کے اس کا کیا کیا جا رہا ہے؟ امتحان کیا جا رہا ہے. تو ایک بات یہاں پہ نظر میں یہ رکھنا ہے کہ انسان ہر لمحہ اس کا امتحان ہو رہا ہے، چاہے نعمت دے کے امتحان ہو رہا ہو، چاہے نعمت لے کے امتحان ہو رہا ہو. ہم خدا نخواستہ آ کے اس خوش فہمی میں آ کے نہ پھنس جائیں کہ اگر خداوند متعال نے ہمارے سامنے والے کو کوئی چیز دے دی ہے اور ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، تو ہم آ کے کہیں کہ ہاں اس کا امتحان تو ہو رہا ہے لیکن ہم تو بچے ہوئے ہیں. نہیں، عین ممکن ہے کہ اس کو دے
اس سے کوئی امتحان نہیں ہو رہا اور
ہم ہی پھنسے ہوئے ہیں. ارے خداوند متعال کو ہم ہی ایک ملے ہیں ساری مصیبتیں ڈالنے کے لیے. اکثر ہوتا ہے کہ بھائی لگاتار انسان کے اوپر 2-3 مصیبتیں آ گئیں تو بس یعنی اب خداوند متعال ہم ہی کو دیکھ رہا ہے اور پوری دنیا سے وہ نعوذ باللہ غافل ہے اور جتنی مشکلیں ہیں وہ ہم ہی ہمارے اوپر ہی ڈال رہا ہے. ایسا نہیں ہے, خداوند متعال ہر ایک بندی کی طرف اس کی نظر
متوجہ
ہے.
یقین
ایسا تو نہیں کہ اگر وہ میری طرف متوجہ ہو تو وہ آپ سے غافل ہو جائے, آپ کی طرف متوجہ ہو تو مجھ سے غافل ہو جائے. ہم آ کے اپنے ساتھ خدا کا مقایسہ کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کے ایک اندرونی شرک کے میں آ کے پھنس جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں. بڑی مشکل
شرک خفی
یہ شرک باطنی کہ جو سورہ یوسف میں آیت نمبر ظاہراً 105 106 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اکثر مومن مشرک ہیں.
اللہ
مجھے نہیں علم ہے کہ سورہ یوسف میں آیت پہ آپ لوگ پہنچے تھے, اور عجیب آیت ہے کہ محترم ناظرین جا کے دیکھیں گے کہ آیت صریح ہے ایک دم سورہ یوسف میں کہ خداوند متعال کرے کہ اکثر نہیں ہے اکثر مومن مگر مشرک, حسر کی صورت ہے, انما کی طرح ہے.
بس یہاں یہ وہ شرک نہیں ہے,
شرک یعنی شرک
خفی اور شرک باطنی.
شرک باطنی کہ ٹھیک ہے
اگرچہ بظاہر مسلمان ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن دل میں مختلف زاویوں سے کوئی نہ کوئی شرک کی جو ہے نا قسم ان کے اندر پائی جاتی ہے.
مثال کے طور پر خدا نے, اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے, ایک بات, دو, جو بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو رہا ہے, تین, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, یہ تین باتیں تھے, اس کے بعد بھی ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میرا پروردگار راضی ہے کہ میں اس مشکل میں رہوں. اور جب بھی ہمارے اوپر مشکل پڑے ہم ایک لمحہ آ کے اپنے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف نظر ڈالیں. کتنی بہترین مثالیں ہمارے لیے خداوند متعالی پیش کر دی. کیا ان سے بڑا کوئی عابد تھا؟ کیا ان سے بڑا خدا کا کوئی ماننے والا, چاہنے والا, عبادت کرنے والا تھا؟ لیکن آپ ساتویں امام کو دیکھیں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام, 30 سال 33 سال عمر زندان میں, کوٹری میں, اندھیری کوٹری میں گزر جا رہے,
کال کوٹری. بالکل قبلا, یہاں پہ ایک سوال ابھی آپ نے جو گفتگو کی اس سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا, جب سورہ یوسف کی اس آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ تمام مؤمنین اکثر مؤمنین نہیں ہے مگر مشرک, لیکن یہاں شرک سے مراد وہ شرک خفی ہے. تو ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, دوسری طرف غالباً احادیث کے اندر ہے یہ کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن سوائے شرک کے. تو یہ کس طرح کا شرک ہے؟
وہ اس آیات میں جب شرک کہا جاتا ہے وہ شرک جلی ہے.
جلی, اچھا,
یعنی ایسا شرک جہاں پر خداوند متعال کا ایک دم ڈائریکٹ آ کے
صراحتن انسان شرک کر رہا ہو,
نہیں یہ
جیسے بت پرست
جو بت پرست ہے, یعنی یہاں پر خداوند یعنی انسان آ کے خدا کو اپنا معبود مان رہا ہے لیکن اس کے نادانی کام کے اوپر راضی نہیں ہے. آخری آیت جو آئے گی
یہ آیات اسی طرح کی
شرک, یعنی اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ دیکھو جب تم مان رہے ہو خدا کو, تمہیں پتا ہے کہ خداوند متعال کا کوئی کام بغیر حکمت کے
نہیں
ہوتا, تو اگر اس وقت خداوند متعال نے تمہیں مشکلات میں لا کے ڈال دیا ہے تو سمجھ جاؤ اس ویہ میں تمہاری بہتری ہے. اگر خدا تمہیں نعمت دے تم اپنے بارے میں کیا جانتے ہو؟ دیکھیں کتنے سال گزر گئے, ڈاکٹری کتنا آگے بڑھ گئی ہے,
علم طب اور ڈاکٹری
بہترین طریقے سے انسان کا علاج ہو رہا ہے,
مختلف بیماریوں کا علاج,
ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر میں کسی ڈاکٹر سے آ کے پوچھوں آپ یہ بتائیے انسان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, وہ کہے گا شاید اگر انسان کے بارے میں 100 باتیں مجھے معلوم ہونا چاہیے تو شاید ابھی ایک بات بھی مجھے نہیں پتا چلی ہے
صحیح طریقے سے. قبلہ, ہمارے بریک کا وقت نزدیک ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی مختصر سوال, البتہ میرے خیال میں بریک لے لیا جائے تو اچھا رہے گا, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم سوال کی طرف آئیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے جس میں ہم سورہ فجر کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. گفتگو نہایت ہی اہم موڑ تک پہنچی ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کا جب امتحان لیتا ہے تو کبھی وہ امتحان نعمتیں بہت زیادہ نعمتوں کی بہتات کی صورت میں ہے اور کبھی نعمتوں کی کمی اور نعمتوں کے چھن جانے کی وجہ سے انسان مبتلائے پروردگار اور اس کے امتحان میں مبتلا ہوتا ہے. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
حسین يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد
يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة أمك فاطمة يوم الحشر إن شفيعة يا ابن المصطفى والمرتضى يا ابن الوديعة أمك فاطمة يوم الحشر إن شفيعة أمرك الوقت يا سيدي واجب نطيعة لو تطلب دم بلا ثمن دمنا نبيعة يا ابن الخيرتين يا ابن الخيرتين
عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد
هذا الحب لك من المهد يمشي بدمانه عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانه هذا الحب لك من المهد يمشي بدمانه عشاقك لعد هذا العشق ربك دعانه يا نور العرش نكشف لك المحتوانه يا ابن الطاغرة نورك يظل يذهب سمانه نور الفرقدين نور الفرقدين
عشاق الحسين عشاق الحسين خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد
عنك سيدي ما نبتعد من شال دربك مو حب عاطفة حب معرفة وصانا ربك عنك سيدي ما نبتعد من شعل دربك مو حب عاطفة حب معرفة
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان جس میں ہم سورہ فجر کے تعارف پہ گفتگو کر رہے ہیں قبلہ بغیر کسی مقدمے کے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا کہ آخری جو آیات ہے اگرچہ میرے ذہن میں ایک اور سوال تھا آیت نمبر 22 کے حوالے سے لیکن اس کو میں چھوڑ رہا ہوں آیت نمبر 27, 28, 29 اور 30 میں ایک بہت ہی مشہور چار آیات ہیں جس کو عام طور پر ایک ہی آیت کے طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن چار آیات یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان میں پروردگار نفس مطمئنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کیا ہے نفس مطمئنہ کیا ہے اور کون ہے اس کا مصداق
دیکھیے پھر میں دوبارہ اشارہ کروں گا اسی گفتگو کی طرف کہ ایک مرتبہ لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے ایک اس کا مصداق ہوتا ہے اور قرآن کی تعبیر میں جب خداوند متعال کسی مقام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو دیکھیے تین طرح کا مقام ہوتا ہے عین ممکن ہے کہ محترم ناظرین کے لیے گفتگو تھوڑا سا سخت ہو لیکن صرف اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں بھی ہم تک پہنچیں ہم اس کو سنیں اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے
غور کریں
اس کے بارے میں ایک مرتبہ خداوند متعال کے صفات کو بیان کیا جاتا ہے آیات کے اندر کہ خداوند متعال حکیم ہے خداوند متعال قادر ہے خداوند متعال رازق ہے بسم اللہ کے آخر میں بار بار ہم کہتے ہیں رحمان ہے رحیم ہے یہ مقام صفات خداوند متعال ہے لیکن جب ہم اس مقام سے اوپر آتے ہیں تو مقام ذات کی تک بات پہنچتی ہے کہ جہاں پر لفظ اللہ کا استعمال کیا جاتا ہے اسی لیے آپ اگر کلمہ توحید بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو کلمہ توحید میں آپ کسی خداوند متعال کی صفت کو نہیں پیش کر سکتے
لا الہ الا اللہ
فقط لفظ اللہ کو لا کے رکھنا ضروری ہے تاکہ شہادت ہو اس ذات کی یہ مقام ذات ہے کیوں کیونکہ جب مقام ذات کی بات آتی ہے تو مقام ذات ان صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے جب آپ لفظ اللہ کو کہیں گے اور ذات پروردگار کی طرف اشارہ کریں گے
جتنی بھی صفات ہیں
جتنی بھی صفات
سب خود بخود اس میں شامل
سب شامل ہیں یہ دو مقام لیکن ایک تیسرا بھی مقام ہے یہاں پر
اس سے بھی بالا
اس سے بھی جس کو کہا جاتا ہے مقام غیب الغیب دیکھیں ہم کتنا بھی خداوند متعال کے بارے میں سوچیں ہم کتنا بھی لفظ اللہ کی معرفت حاصل کر لیں
اس کی ذات کے
بارے میں آ کے گفتگو کر لیں کبھی بھی حقیقت خداوند متعال تک رسائی ممکن ہے ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار جو تیری معرفت کا حق تھا وہ پورا نہیں ہوا. حضرت یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں پورا ہو سکتا تھا اور پورا نہیں ہوا، نہیں یہ نہیں کہنا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک ممکن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو آ کے ادراک کر لے کم حق ہو، بالکل ممکن نہیں ہے. خداوند متعال جب آ کے ترغیب دلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں تمہیں یہ دوں گا. ایک مرتبہ جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کا جب ذکر ہوتا ہے یہ صفات کے سائے میں ہے. دیکھیے جنت میں کیا ہوگا، جنت کے لیے احادیث ہے کہ جنت میں اہل جنت جب کسی چیز کو مانگیں گے تو وہ فوراً ان کے لیے حاضر ہو جائے گی. یہ مقام صفات ہے. جیسے خداوند متعال جب کسی چیز سے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر خداوند متعال کی صفات کا مظہر انسان بن جائے گا، انسان جس چیز کو چاہے گا مانگے گا وہ فوراً ہو جائے گی. لیکن ایک مقام اس سے بھی اوپر ہے، وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ذات ہے. مقام ذات کے اعتبار سے جب خدا کے دعوت دیتا ہے تو آ کے یوں کہے گا کہ اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے، اب نہیں کہے گا رحمان تمہیں عطا کر رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ. یعنی اب تمہاری اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم تمہیں صفت کے ذریعے سے نہیں پکاریں گے بلکہ کس ذریعے سے پکار رہے ہیں؟ ذات کے ذریعے سے پکار رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ مقام اور اوپر چلا جاتا ہے، اب یہاں پہ الفاظ کو بھی ہٹا لیا جاتا ہے. دیکھیے خداوند متعال تین تعبیریں یہاں پر لا سکتا تھا قرآن کے اندر، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ فادخلی فی عباد اللہ، ٹھیک،
اے نفس مطمئن فرجعی الی الرحمن،
الی الرحمن فرجعی الی اللہ. اب ایک مرتبہ نہیں، خدا مند مطالع کر رہا ہے نہیں، فادخلی فی عبادی. یہ عبادی کا مطلب یہ کہ
ارجعی،
ارجعی یہ جو آیات ہیں ارجع، اب یہ جو آیات ہیں
الی ربک،
الی ربک، اب وہاں پہ لفظ رب ہے، پہلے والی میں جو ہے وہ ہاں جو جنتی ہے اور ابدی ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ خدا اند مطالع نے اپنی طرف نسبت دیا ہے کہ یہ مقام اطمینان ایک ایسا مقام ہے. مقام اطمینان ایک ایسا مقام ہے کہ اگر اس پر ایک کوئی انسان پہنچ گیا تو اب خدا اند مطالع اس کو جنت نہیں بلکہ اپنے پاس بلائے گا.
کیا کہ سبحان
اللہ. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ مقام اطمینان کیا ہے، محترم ناظرین انشاءاللہ جا کے غور کریں گے کہ اس تفسیر میں مراجعہ کریں.
اور آپ نے فرمایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ اس کا جو کامل ترین مستاق ہے
وہ امام
حسین
علیہ الصلوۃ والسلام، اسی وجہ سے سورہ کا نام بھی سورۃ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام رکھا گیا ہے.
بہت شکریہ قبلہ، یقیناً اس ان چار آیات کے حوالے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی
انشاءاللہ،
بہرحال کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو
ہوگی. ایک مقدمہ ہو گیا کہ محترم ناظرین
اس پہ
غور کریں.
یقیناً ناظرین پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، التماس دعا، فی امان اللہ.
یا من یرحم من لا ترحمه لا